ناظرین محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم مختلف موضوعات کا جائزہ لیں گے اور ماہرین کی گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی۔ اسٹوڈیو میں ہمارے خصوصی مہمان کو دعوت دی گئی ہے، ان سے بھی گفتگو رہے گی حالات اور واقعات کے تناظر میں، لیکن حسب معمول پہلے ہم آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملاحظہ فرمائے آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات، اور پہلے چلتے ہیں ایران اور عمان کے تعلقات کے حوالے سے۔ جی آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر حسن روحانی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ عمان کے دورے پر پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، اور جس انداز میں ان کا اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا گیا اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کس حد تک وسعت اور قربت پائی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے تجزیہ نگار نے جو تبصرہ تیار کیا ہے وہ آئیے ملاحظہ کیجیے۔
صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر 11 مارچ کو سلطنت عمان گئے تھے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان قائم دیرینہ تعلقات کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں انجام پایا جب صدر روحانی کے بحیثیت صدر انتخاب کے بعد عمان کے سلطان قابوس وہ پہلے غیر ملکی رہنما تھے جنہوں نے تہران کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دورے تہران میں ایران کے ساتھ اپنے ملک کے دیرینہ رشتوں اور سیاسی اور سفارتی تعلقات کو پائیدار بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ حالیہ چند ماہ کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کا تبادلہ بھی ہوتا رہا ہے، اور فریقین نے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے متعدد منصوبوں اور معاہدوں کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا، اور آج خطے میں عمان کو ایران کے قابل اعتماد اور اولین شریک کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں صدر روحانی کا غیر ملکی دورے کے آغاز میں عمان جانا غیر متوقع نہیں تھا، خاص طور پر اس لیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں ہونے والے اتفاق رائے اور سمجھوتوں نے مدتوں پہلے اس دورے کے لیے حالات سازگار بنا دیے تھے۔ صدر مملکت کے ساتھ عمان جانے والے وفد میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف، وزیر پیٹرولیم نامدار زنگنے، وزیر محنت علی ربیعی، محکمہ ثقافت و سیاحت کے سربراہ مسعود سلطانی، محکمہ ماحولیات کی سربراہ معصومہ ابتکار اور سینٹرل بینک کے سربراہ ولی اللہ سیف کی شمولیت اس دورے کی اہمیت اور وسعت کی نشاندہی کرتی ہے۔ بدھ کے روز صدر حسن روحانی اور سلطان قابوس نے بالمشافہ ملاقات کے دوران تمام شعبوں میں ایران اور عمان کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا، اور گزشتہ اگست میں سلطان عمان کے دورہ تہران کے موقع پر ہونے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ایران اور عمان کے تعلقات خطے کے دیگر ملکوں کے لیے مثالی بن جائیں گے۔ دونوں ممالک باہمی تعلقات کے فروغ میں پائے جانے والی بے پناہ گنجائش کے مطابق توانائی، جہاز رانی، کسٹم، مالیاتی لین دین، ماحولیات، سیاحت اور سائنسی و علمی تعاون بڑھانے پر بھی متفق ہو گئے ہیں۔ اس دورے میں آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک علاقے میں ایران اور عمان کی سوق الجیشی اہمیت کے پیش نظر امن کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی بحران شام سمیت خطے کے بعض ملکوں کی غیر معمولی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر حسن روحانی کے دورے عمان کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان روزگار کی فراہمی، فنی تعلیم کے فروغ اور ایران سے عمان کے لیے گیس کی فراہمی کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ گیس کی فراہمی کے معاہدے کے تحت ایران سالانہ 10 لاکھ کیوبک میٹر گیس عمان کو برآمد کرے گا۔ معاہدے کے تحت گیس کی فراہمی کے منصوبے پر آنے والے تمام تر اخراجات عمان برداشت کرے گا، جسے بعد میں گیس کی فروغ سے حاصلہ آمدنی سے منحہ کر لیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے فراہم کی جانے والی گیس عمان کے علاوہ خطے کے دیگر ملکوں کو بھی دی جا سکے گی، جس کی مارکیٹنگ کا کام ایران عمان مشترکہ گیس کمپنی کرے گی۔ ایران اور عمان کے درمیان روزگار اور فنی تعلیم کے فروغ کے سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان لیبر مارکیٹ اور مہارتوں کے فروغ میں تعاون کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر روزگار اور فنی تعلیم کے شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک افرادی قوت کی تربیت اور انہیں روزگار فراہم کرنے کے مشترکہ منصوبوں پر بھی کام کریں گے۔ صدر روحانی نے اپنے دورہ عمان میں اس ملک کے وزیر تجارت اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات اور گفتگو کی، اور ایران عمان ایوانہائے صنعت و تجارت کے ارکان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا۔
We'll be right back. ناظرین، ایران عمان تعلقات سے متعلق تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب ایک اور موضوع۔ مصر کی حکمراں سابق البتہ جماعت اخوان المسلمین پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اندرون ملک وہاں کی فوجی حکومت اخوان المسلمین کے خلاف مختلف قسم کے تادیبی اقدامات کر رہی ہے، وہیں بعض عرب حکومتیں بھی اخوان المسلمین کے خلاف محاذ کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آئیے یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے۔
فوج کی حمایت یافتہ مصری حکومت اور خلیج فارس کے بعض ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون میں اضافے کے بعد سعودی عرب اور کویت میں اخوان المسلمین کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ مصر کے محکمہ انصاف نے اعلان کیا ہے کہ قاہرہ کی جانب سے عرب ملکوں سے اخوان المسلمین کے ارکان کی گرفتاری کی درخواست کے بعد سعودی عرب اور کویت نے گزشتہ چند روز کے دوران اخوان المسلمین کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب اخوان المسلمین کے کارکنوں کو خلیج فارس میں مصر کے اتحادی ملکوں میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مصری ذرائع ابلاغ نے بتایا تھا کہ بدھ کے روز مصر کے وزیر داخلہ جنرل محمد ابراہیم نے اپنے کویتی ہم منصب محمد خالد احمد السبا سے اردن میں ہونے والے عرب لیگ کے وزرائے داخلہ کے اجلاس کے دوران ملاقات اور گفتگو کی تھی، جس کے دوران سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے طریقہ کار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ مصر کے وزیر داخلہ نے اس موقع پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، سوڈان اور فلسطین کے وزرائے داخلہ سے بھی ملاقات کر کے اخوان المسلمین کے ارکان کی گرفتاری میں تعاون کی اپیل کی تھی۔ سعودی عرب اور کویت ایسے ممالک ہیں جنہوں نے جولائی 2013 میں صدر مرسی کی حکومت کے خاتمے کا خیر مقدم اور فوج کی حمایت یافتہ عبوری مصری حکومت کے لیے اربوں ڈالر کی امداد بھی فراہم کی تھی۔ اگرچہ سعودی عرب نے گزشتہ دنوں اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دے کر ملک میں مقیم اخوان کے کارکنوں کی گرفتاری کا راستہ ہموار کر دیا ہے، اور قطر کے سوا خلیج فارس تعاون کونسل کے سبھی ممالک نے اخوان المسلمین کے خلاف دباؤ میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے، جن میں سعودی عرب اور کویت پیش پیش ہیں۔ درحقیقت متحدہ عرب امارات اور کویت بھی سعودی عرب کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور اجتماعی فیصلوں کی حمایت کرنے والی اخوان المسلمین ان کی مورثی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے۔ البتہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کے علاوہ خلیج فارس تعاون کونسل کے کسی بھی دوسرے ملک نے تاحال اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروپ قرار نہیں دیا ہے۔ اخوان المسلمین کے خلاف سعودی عرب کی بد اعتمادی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب 1990 میں سعودی حکام نے اخوان المسلمین پر صحبہ نامی مخالف تحریک شروع کرنے اور شاہی نظام کے بجائے جمہوریت کے قیام کا نعرہ بلند کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے قطر کی جانب سے اخوان المسلمین کی حمایت کیے جانے پر سعودی حکام سخت برہم ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ صرف قطر ہی ایسا ملک ہے جس نے سن 2011 میں عالم عرب میں پیدا ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں کو بادل ناخواستہ ہی صحیح قبول کر لیا ہے۔ درحقیقت قطر نے اخوان المسلمین کی قابل ذکر حد تک حمایت کر کے خلیج فارس تعاون کونسل کے دیگر رکن ملکوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے مصر کے بارے میں قطر کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے دوحہ سے اپنے سفیروں کو واپس بھی بلا لیا ہے۔ اخوان المسلمین کی حمایت کی بنا پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے قطر کے ساتھ اختلافات کھل کر سامنے آنے کے بعد عرب حلقے خلیج فارس تعاون کونسل کے ٹوٹنے کے امکان کو بعید از قیاس قرار نہیں دے رہے۔
ناظرین، اخوان المسلمین پر بعض عرب ملکوں کا دباؤ، اس سلسلے میں تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، کہ جہاں پاکستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت مختلف انداز میں کی جا رہی ہے، میڈیا پر بھی آ کر دونوں طرف کے لوگ جو ہیں ان مذاکرات میں پیش رفت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مختلف شہروں میں ہولناک بم دھماکے اور خودکش حملے بدستور جاری ہیں۔ اور پچھلے دنوں صوبہ بلوچستان کے مرکز کوئٹہ میں اور خیبر پختونخوا کے مرکز پشاور میں بموں کے ہولناک دھماکے ہوئے، جن میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آئیے اس سلسلے میں گفتگو سنتے ہیں جناب سید محمد مسلم رضوی کی۔
دیکھیے، اب اس وقت ان کو روکنا جو ہے وہ تقریباً پاکستانی حکومت کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ گروپ اتنے خود مختار ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے جو ان کے سرکردہ لیڈرز ہیں ان کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب یہ بیسکلی جنگ جو ہے وہ مفادات کی ہو گئی ہے, ان کے ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ڈکیتیاں اور ریزنی اور اغوا برائے تاوان اور بستے کی وارداتیں کرتے ہیں, اور پھر ہراسمنٹ کے لیے جو ہے وہ یہ سب کرتے ہیں. تو اب مفادات کی جنگ ہو گئی, اب ان کو رکنا ناممکن ہو گیا, کیونکہ پہلے انہوں نے افغانستان جنگ کے اندر ان ملیٹنٹس گروپ کو پالا, اور پالنے کے بعد جب 9/11 کا حملہ ہوا تو آپ نے پالیسی اپنی تبدیل کی, تو یہ آپ کے مخالف ہو گئے. پھر یہ بڑھتے چلے گئے کیونکہ ان کے تبلیغات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اب ان کو روکنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کے لیے بس میں نہیں ہے. یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کر کے ٹیبل پہ بلا کر اسلحہ پھینکوا کر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پوائنٹ کو سنا جائے, اور ان سے جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ پاکستان جو ہے اس کی حفاظت اور بقا کی جو ہے ضمانت دیں, تو ان کی بات مانی جائے گی. صرف یہ ایک ایجنڈا رکھیں تو شاید یہ قابو میں آ سکتے ہیں, ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے. ہر شخص نے اپنا جو بھی ذرا سا پاور رکھتا ہے, 10-20 لوگ 50 لوگ رکھتا ہے, اس نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, وہ اپنے لیڈروں کی بات نہیں ماننے کو تیار ہیں. جنگ بندی طالبان نے اناؤنسمنٹ کی بھی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بند دھما کے جاری نہیں ہے. ایف سیز پہ, نیویز پہ, آرمی پہ حملے جاری ہیں, کئی لوگوں پہ بم دھما کے ہو رہے ہیں. تو یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طالبان جس سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ ایک طالبان نہیں رہی ہے, وہ کئی گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اب کیا گورنمنٹ بے بس ہو گئی ہے کہ وہ ہر گروپ سے مذاکرات کرے گی؟ تو یا تو یہ اپنا قانون اور انصاف اتنا پاور فل کریں کہ ان کو عدالتوں میں لے جائیں, وہاں ان پہ دہشت گردی کے مقدمے چلیں, اور ان کو جو ہے وہ بے قدری کی جائے, ان کے خلاف آپریشن بالکل جو ہے وہ غیر مشروط اور بالکل سچ کی بنیاد پر ہو, کسی لائبریٹی کی بنیاد پہ نہیں ہو, اور ایسا آپریشن ہو جو پاکستان کے مفاد میں ہو, تو شاید یہ قابو میں آ سکتے ہیں, ورنہ بہت مشکل ہے کہ اب یہ قابو میں آئیں اس گورنمنٹ سے.
ناظرین, پاکستان میں امن مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ, صورتحال کیا بن رہی ہے؟ اس سلسلے میں تبصرہ آپ نے مسلم رضوی صاحب کی زبانی ملاحظہ کیا. اور اب رخ کرتے ہیں لیبیا کا, کہ جہاں پچھلے دنوں اس کے سیاسی میدان میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور وزارت عظمیٰ کا قلمدان وہاں کے وزیر دفاع کو سونپ دیا گیا. اس تبدیلی کی بہت سی وجوہات ہیں, اور سیاسی طور پر بھی جو ہے صورتحال کا تفصیلات کے ساتھ جائزہ لینا اس پروگرام میں ہمارے لیے ممکن نہیں, لیکن ہم ایک زاویے سے اس مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے امن مشن میں مزید توسیع کی ہے. اقوام متحدہ کے 200 سے زیادہ مبصرین جو ہیں وہ لیبیا میں تعینات ہیں, اور ان کا مشن بہرحال جو بھی رہا ہے اس کے تناظر میں جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس پر ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعے کے روز لیبیا میں اپنے مشن کی مدت میں مزید توسیع کر دی ہے. سن 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس ملک کے لیے 200 افراد پر مشتمل ایک مشن تشکیل دیا گیا تھا, جس کا مقصد عبوری سیاسی دور میں نئی حکومت کی مدد کرنا تھا, تاکہ امن و امان بحال ہو, جمہوریت کو مضبوط اور انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لیبیا کی جیلوں میں بے تحاشا ایذا رسانی کے معاملے کی مذمت اور حکومت سے مقدمات کا عمل تیز کرنے کی اپیل کی تھی, تاکہ خود سرانہ گرفتاریوں کے معاملے پر قابو پایا جا سکے. اسلحے کی خرید و فروخت, خاص طور سے سرکاری اسلحے کی فروخت پر پابندی کی نگرانی کرنا بھی اقوام متحدہ کے لیبیا مشن کی اہم ترین ذمہ داری ہے. لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن کی موجودگی کے باوجود اس ملک میں بدامنی اور سیاسی اختلافات روز بروز شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. لیبیا میں بدامنی کا دائرہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں نے نہ صرف اس ملک کا سفر کرنے والوں بلکہ وہاں مقیم اپنے اپنے شہریوں سے انتہائی محتاط رہنے کی اپیل کی ہے. حال ہی میں 70 کے قریب مصری شہریوں کو دارالحکومت طرابلس سے اغوا بھی کیا جا چکا ہے. لیبیا کی متعدد بندرگاہیں مسلح گروہوں کے محاصرے میں ہیں. لیبیا کی پارلیمنٹ نے تیل کی جیٹیوں کا محاصرہ کرنے والے گروہوں کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ محاصرہ ختم اور اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے کر دیں, بصورت دیگر ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا جائے گا۔ سیاسی بنیادوں پر قتل کے واقعات بھی لیبیا کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے متعدد افراد سیاسی انتقام جوئی اور حصول اقتدار کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اور مجرمانہ سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی قتل کے زیادہ تر واقعات لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بنغازی میں ہوئے ہیں۔ 2 سال کے دوران 100 سے زیادہ سرکاری عہدیداروں، ججوں اور سیاستدانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ دوسری جانب لیبیا کی نیشنل کانگریس کے اندرونی اختلافات اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں کے مسلح دھڑوں میں جاری کشمکش کی وجہ سے حکومت کی عملداری ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اقتدار کی اس جنگ کے دوران وزیر اعظم علی زیدان کو مالی بدعنوانیوں کے الزام میں برطرف کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے بحران نے لیبیا کی فوج کی تشکیل نو کی ضرورت کو پہلے سے کہیں زیادہ اجاگر کر دیا ہے اور چند روز قبل ملک کے سابق فوجی کمانڈر نے بھی فوج کی تشکیل نو کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کے بقول ملک کے تمام سیکیورٹی اداروں کو اس وقت تشکیل نو کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جو کچھ اس وقت لیبیا میں ہو رہا ہے وہ ایک طے شدہ اہداف کے تحت بنائے گئے منصوبے کا حصہ ہے، جس کا مقصد لیبیا کے عوام کو ایک مستحکم جمہوری حکومت کے قیام کی جدوجہد اور آرزو سے مایوس کرنا ہے۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے، اور اس وقت ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے بحرین کا، کہ جہاں پچھلے 2.5 سال سے انقلابی تحریک جاری ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالمی ادارے پوری خاموشی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور میڈیا جو ہر جگہ کی خبریں، پل پل کی خبریں منٹ منٹ پر نشر کرتا ہے، وہ بھی مکمل طور پر سکوت اختیار کیے ہوئے ہے۔ حالانکہ بحرین کے مختلف شہروں، خاص طور پر دارالحکومت منامہ میں آئے دن مظاہرے ہوتے ہیں، فوج اور پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے، فائرنگ کی جاتی ہے اور تشدد آمیز مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ 14 مارچ کو بحرین پر قبضہ کیا گیا، جی ہاں 14 مارچ کو امریکی اشاروں پر سعودی فورسز جو ہیں وہ بحرین میں داخل ہوئیں، اور اس کے بعد یہ خبریں بھی اور یہ چیمنگوئیاں بھی سننے کو ملی کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ بحرین کو اپنی سرزمین میں ضم کر لے، لیکن بہرحال اس کے لیے اسے بہت زیادہ پاپڑ پیلنے پڑیں گے اور حالات جو ہیں وہ اس بات کے ہرگز متقاضی نہیں ہیں کہ وہ اس سے زیادہ اپنی فوج کو وہاں داخل رکھ سکے۔ پچھلے دنوں پورے بحرین میں وسیع مظاہرے ہوئے اور بین الاقوام غیر ملکی افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا مختلف مظاہروں میں عوام کی جانب سے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں یہاں موجود ہیں جناب گلشن نقوی، سیاسی امور کے ہمارے ماہر۔ گلشن نقوی صاحب کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ آپ کا بہت۔
اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان سے جناب قمر عباس چیمہ بھی جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے انشاءاللہ، اور ان سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ آغاز میں گلشن نقوی صاحب آپ سے کروں گا کہ پچھلے دنوں جو 14 مارچ کے حوالے سے مظاہرے ہوئے بحرین کے عوام نے سڑکوں پر آنے کے بعد، اور اس بات کا پرزور مطالبہ کیا اپنی حکومت سے کہ غیر ملکی افواج کو یہاں سے نکالا جائے، ان کا اشارہ ظاہر ہے سعودی عرب کی فورسز کی طرف تھا کہ جو وہاں داخل ہوئیں، اور ابھی تک مختلف حوالوں سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کا فی الحال ارادہ یہ ہے کہ وہاں بدستور موجود رہیں گی۔
جی اس کے تناظر پہلے میں بتا دوں، پس منظر اس کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تیونس میں ایک نوجوان نے خودکشی کی تھی، اس کے بعد سے پھر مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ایک بیداری شروع ہوئی جو کہ بعد میں اسلامی بیداری، شروع میں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تھے وہ لوگ کہ اقتصادی ان کی عرب ممالک میں جو عوام ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگرچہ وہاں پر تیل کے ذخائر ہیں اور معدنیات جو ہیں عرب ممالک میں ہیں کافی حد تک، لیکن وہاں کے عوام جو ہیں ان کو اقتصادی طور پر وہ بہت زیادہ پسماندہ ہیں اور بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اسی کے تناظر میں تیونس میں ایک نوجوان نے خودسوزی کی اور پھر ایک تحریک اٹھی جس کے نتیجے میں وہاں کے جو زین العابدین بن علی تھے، سربراہ جو تھے، ان کو وہاں سے سعودی عرب بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد پھر مصر یہ تحریک جو تھی وہ مصر تک پہنچی، اور مصر کا جو ڈکٹیٹر تھا اور کئی عشروں سے مصر پر حکومت کرتا چلا آ رہا تھا اور مصر کا اقتدار اپنے قبضے میں اس نے لے رکھا تھا، حسنی مبارک، اس کو بھی اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اسی کے تسلسل میں جو ہے یہ بحرین کے عوام نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور یہ شروع میں جو تحریک ایک طرح سے اقتصادی جو ناہمواریاں تھیں ان کے خلاف شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس تحریک نے ایک اسلامی تحریک کا روپ اختیار کر لیا، اور شروع میں وہ سول جو ان کے مطالبات تھے وہ تھے، لیکن بعد میں یہی مطالبات ان عوام کے سیاسی مطالبات میں تقسیم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے یہ جو عرب ممالک پر جو حکمران ہیں جو موروثی طور پر حکومت کر رہے ہیں اور دوسرے افراد کو آگے آنے نہیں دیتے ہیں، یا جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے، جن میں خود ایک سعودی عرب جو ہے وہ سر فہرست ہے جی، تو اسی کے تناظر میں عوام نے مطالبات اپنے جو تھے پورے علاقے کے، مشرق وسطیٰ کے پورے علاقے کے ممالک میں یہ تحریکیں اٹھیں، تو ان میں بحرین کے لوگ بھی تھے، چونکہ بحرین میں آپ دیکھیں کئی صدیوں سے آل خلیفہ کا خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، اور زبردستی حکومت کر رہا ہے، حالانکہ وہاں کے عوام جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس خاندان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس خاندان کی پالیسیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو ملک میں اور عوام کے ووٹوں کا احترام کیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ خاندان جو ہے وہ
طاقت کے بل بوتے پر
ڈٹا ہوا ہے، اور زور و زبردستی جو ہے وہ اپنی پالیسیاں عوام پر مسلط کر رہا ہے، خاص طور پر موجودہ جو سربراہ ہیں احمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ جو ہیں، یہ بھی 1999 سے اس ملک کا اقتدار جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو بہرحال بحرین کے عوام جو تھے وہ اپنے سیاسی حقوق کے لیے، آزادی بیان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور اپنے جائز جو ان کے حقوق ہیں ان کے لیے اٹھے، اور انہوں نے پر امن مظاہرے کیے، یہ چیز ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے، 14 فروری 2011 سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور تقریباً ایک ماہ کے بعد یعنی 14 مارچ 2011 کو سعودی عرب کے فوجی اس ملک میں داخل کیوں ہوئے اور کس نام کے تحت داخل ہوئے، سپر جزیرہ جو ان عرب ممالک نے خلیج فارس تعاون کونسل نے جو قائم کی ہے سپر جزیرہ کے نام سے ایک مشترکہ فوج جو تیار کی ہے، تو وہ اصل میں اسی کے نام کے تحت یہ فوجی جو تھے سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے فوجی یہ بحرین میں داخل ہوئے، حالانکہ اگر آپ ان کی تاریخ پر یا ان کے فلسفہ وجودی پر نظر ڈالیں تو یہ سپر جزیرہ جو اس کا قیام جو عمل میں لایا گیا تھا تو یہ اس لیے تھا کہ ایک تو خطے میں امن قائم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ دوسرے جو ممالک اگر کوئی جارحیت کرتے ہیں ان ممالک کے خلاف تو اس کا مقابلہ کیا جائے، تو یہ خود سعودی عرب کے فوجیوں کا یا متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کا بحرین میں بھیجنا جو ہے یہ خود اس سپر جزیرہ کے فلسفہ وجودی کے خلاف ہے، اور یہ ظاہر بظاہر جو ہے یہ بحرین کے قومی امور میں کھلی مداخلت ہے، تو بحرین کے عوام جو ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو غیر ملکی فوجی سعودی عرب کے فوجی جو وہاں پر قابض ہیں ان کے ملک پر قابض ہیں اور تشدد کر رہے ہیں عوام پر، ان عوام پر کہ جو اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک بحرین کے عوام کے جو تظاہرات ہیں یا مظاہرے جو ہیں یا جلوس جو ہیں ان کے وہ ہمیشہ پرامن رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اسلحے کا سہارا نہیں لیا اور کبھی کسی سرکاری بلڈنگ کو سرکاری عملہ کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ پرامن ان کے مظاہرے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحرین کی جو حکومت ہے آل خلیفہ کی جو حکومت ہے وہ سعودی عرب کی یا آل سعود کی حمایت پر کے ساتھ اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ ان پرامن مظاہرین پر ہمیشہ تشدد کرتی رہی ہے، اور اس کی بھی ایک پھر طویل داستان ہے کہ اب تک جو ہیں وہ 180 بحرینی باشندے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، اور بہت سوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن ایک چیز جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس سارے تشدد کے باوجود یعنی سعودی عرب کے تشدد اور بحرینی حکومت کے تشدد کے باوجود بحرین کے عوام جو ہیں وہ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، ہمارے جائز حقوق ہمیں حاصل نہیں ہوتے، تب تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔
شکریہ گلشن نقوی صاحب، یہاں ہم چلیں گے ناظرین قمر عباس چیمہ صاحب کی خدمت میں، السلام علیکم جناب۔ قمر عباس چیمہ صاحب،
وعلیکم السلام۔
قمر عباس سیما صاحب، میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے بحرین کے تناظر میں۔ گلشن نقوی صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی کہ اس وقت جو بحرین کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بحرین کے عوام نہایت پرام طریقے سے اپنے مطالبات کے حق میں، جائز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر ہیں، گلی کوچوں میں ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور ان کو تشدد کے ساتھ ان مظاہروں کو کچل دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ عالمی میڈیا کے سامنے ہو رہا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ کے سامنے ہو رہا ہے، عالمی اداروں کی موجودگی میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بحرین کو جو ہے وہ اس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہاں اس قسم کی نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی وہاں مطالبہ ہے، نہ وہاں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور نہ وہاں کوئی تشدد آمیز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے صورتحال میں؟
دیکھیں جی، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ بحرین کے مظاہرین جو کہ انتہائی پرامن مظاہرین ہیں اور وہ بہت دیر سے جو ایک پرانا اولڈ آرڈر بحرین میں اسٹیبلش ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کی ترجمانی کرنے کے لیے کوئی ایسا گورنمنٹ بیٹھے جو ان کے معاملات اور ان کی جو پسند ناپسند ہے حکومت کے معاملات میں اس کو سنیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا، پوری دنیا کی جو آرگنائزیشنس ہیں،
ناظرین ظاہراً ہمارے یہ گفتگو جو ہے وہ جناب مسلم رضوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ، معذرت چاہوں گا، قمر عباس چیمہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مشکل سے دوچار ہے۔ یہاں ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود جناب گلشن نقوی صاحب کو یہ زحمت دیں گے ایک بار پھر۔ گلشن نقوی صاحب، آپ نے جو گفتگو کی اور ایک اچھا پس منظر بیان کیا بحرین میں جو تحریک جاری ہے، جس کو خود مغربی دنیا جو ہے وہ عرب بہار کا نام دے رہی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ اس عرب بہار کی جب بات بحرین میں آتی ہے تو اس پر سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے؟
جی، اس لیے کہ امریکہ جو ہے ویسے تو وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں بھی جمہوریت کا حقیقی معنوں میں نہ لمبردار ہے نہ اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس کے مفادات جیسے بھی حاصل ہوں، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کے ذریعے حاصل ہوں، تو وہ اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین میں عوام جو ہیں، وہ جمہور جو ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں، باشندے جو ہیں، وہ اٹھے ہیں اور اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہے اور سامراجی طاقتیں جو ہیں، نہ انہوں نے آج تک بحرینی عوام کے حقوق کی بات کی ہے، نہ ان کا دفاع کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ، خاص طور پر میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہوں گا کہ بحرین اس علاقے میں واقع ہے کہ جس کے نزدیک اسرائیل بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مصر میں پہلے جیسے ہی انقلاب آیا اور وہاں پر اسرائیل نواز جو حکومت تھی حسنی مبارک کی، اس کو عوام نے سرنگوں کر دیا اور اپنی ایک حکومت اخوان المسلمین کی حکومت جو اس کو لے آئے، اور ایک سال تک وہ حکومت بھی رہی، تو اب وہ ایک جمہوری حکومت تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور دوسری سامراجی طاقتوں، حتیٰ خود امریکہ کے جو اتحادی ممالک ہیں، یا میں کہوں گا کہ امریکہ کے جو سعودی عرب جیسے جو اس کے پٹھو ممالک ہیں، انہوں نے شدید جو ہے وہ مخالفت کی، اخوان المسلمین کی مخالفت کی، ان کی حکومت کی مخالفت کی، حالانکہ وہ جمہوریت کی بنیاد پر ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن اس کی مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی اگر کوئی جمہوریت جو حقیقی معنوں میں عوامی جمہوریت ہو، اسلامی جمہوریت ہو، اگر اس کی بنیاد پر کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس سے امریکی مفادات اور سامراجی مفادات خطرے میں پڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس کے بعد اسرائیل کے جو مفادات تھے وہ خطرے میں پڑ گئے، امریکی مفادات علاقائی جو تھے اس مشرق وسطی کے حوالے سے وہ سارے خطرے میں پڑ گئے، تو انہوں نے پھر خود مصر میں ہی ایک سازش کی اور وہاں پر فوجیوں کی حکومت جو ہے اس کو
دوبارہ لیا۔
تو یہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ تجربہ جو ہے یہ بحرین میں بھی دہرایا جائے، چونکہ بحرین میں آپ جانتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ شیعہ مسلمانوں کی ہے، اور شیعہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ امریکی مفادات کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ وہ عوامی مفادات کے محافظ ہیں، یعنی ہر اپنے ملک کے عوام جو ہیں ان کے مفادات کے محافظ ہیں اور امریکی مفادات کے مخالف ہیں۔ تو امریکہ ظاہر ہے عراق میں بھی یہ تجربہ کر چکا ہے، عراق میں اس نے صدام کو ہٹایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم وہاں پر جمہوریت لانا چاہتے ہیں۔ اب جہاں جب جمہوریت آئی اور نوری مالکی کی حکومت قائم ہوئی، تو اس نے वहाँ पर नूरी मालिकी की हुकूमत को गिराने और उसको कमज़ोर ज़ाहिर करने और ये ज़ाहिर करने के लिए कि वहाँ पर नूरी मालिकी की हुकूमत जो है वो तशद्दुद पर काबू नहीं पा सकती और वहाँ पर सिर्फ अमरीकी जो हैं वही अमन ला सकते हैं और बदअमनी का खात्मा कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि नूरी मालिकी की हुकूमत जो है वो भी अमरीकी मफादात की मुखालिफ और अपने अवाम के मफादात की हामी हुकूमत है। इसी तरह बहरीन में अगर वाकई और हकीकी जमहूरियत कायम होती है और आले खलीफा की हुकूमत अगर सरनिगुन होती है तो जाहिर है कि उसे अमरीकी मफादात ख़तरे में पड़ेंगे और बहरीन के अवाम के मफादात जो हैं वो हासिल होंगे और अमरीका और दूसरी जो साम्राज्यी ताकतें हैं ख़ास तौर पर इस्लाम मुखालिफ यानी सहयोनिज़्म जो है और इसराइली हुकूमत जो है इस तरह की जो ताकतें हैं वो हरगिज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो यही वजह है कि आज तक ख़ुद इनके जो अपने हैं ज़राए इब्लाग हैं वो तो आप जानते ही हैं कि अक्सर ज़राए इब्लाग जो हैं जो दुनिया के बड़े बड़े ज़राए इब्लाग हैं वो सहयोनियों के हाथ में हैं, अमरीकियों के हाथ में हैं। तो वो भी इस तरह की बहरीन के अवाम की आवाज़ को दबा के रखते हैं और मंजरे आम पर नहीं आने देते हैं।
जी बहुत शुक्रिया गुलशन सखू साहब। हो सकता है जी कमर अब्बास चीमा साहब।
जी
उम्मीद है कि हमारे रबता जो है आपसे बरकरार रहेगा। सवाल जो है मैं अब आपसे बहरहाल गुलशन साहब से एक तफसीली सवाल और मेरा हुआ और गुफ्तगु रही आपसे। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि गुलशन साहब की गुफ्तगु के तनाजुर में कि आलमी इदारों और आलमी मीडिया के जो आज़ादी का अलमबरदार बना फिरता है और दावा किया जाता है, मैं मगरबी मीडिया की बात कर रहा हूँ या उनके ज़ेर असर मीडिया की, उनको बहरीन में कहीं पर कोई तशद्दुद और कोई मुखालफत जो है दिखाई नहीं देती, क्या वजह है?
जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जितना भी बैन अवी मीडिया है जिसमें हम मगरबी मीडिया की बात करते हैं वो सारा इस वक्त यूरोपी अमरीकी और सहयोगी ताकतों के कंट्रोल में है। और जब ऐसा मीडिया जो अमरीकी और जहूनी ताकतों के कंट्रोल में है उनको बहरीन के ऐसे अवाम जो कि पुरअमन है और अपने हकूक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनकी आवाज़ तो नजर नहीं आ रही, उनका रिहान जो जा रहा है वो यूक्रेन में जा रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे लिए ज्यादा बेटर ये यूक्रेन के इशू को उठाना है ना कि बहरीन इशू उठाना जो कि उनके मफाद को बिल्कुल सूट नहीं करता। हम ये देखते हैं कि सिर्फ मीडिया समेत तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंसानी हकूक की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बैन अवी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उनका भी रुझान बहरीन की तरफ इंतहाई ठंडे अंदाज से देख रहे हैं और उन्होंने जरा भी इस चीज़ का सोचा नहीं कि यहाँ के लोग खुद तो वैसे जमहूरियत की बात करते हैं पूरी दुनिया में कि हम जमहूरियत चाहते हैं, हम इंसानी हकूक की को बुलंद करना चाहते हैं, हम लोगों को हकूक देना चाहते हैं और जहाँ जहाँ मसले होते हैं वहाँ वहाँ वो पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे मतलब जहाँ पे अवाम पुरअमन है तो उनके जो वो जो जो वो उनके मुतालबात हैं उनको उनकी उनको पहुंचाने के लिए उनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं ना वो वहाँ पे आना चाहते हैं ना वो अपने रिपोर्टर भेजते हैं ना वो अपने कैमरामैन भेजते हैं ना वो यूट्यूब से कोई फायदा उठाना चाहते हैं ना वो ट्विटर से कोई फायदा उठाना चाहते हैं और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन जो बहरीन जैसे मुल्क से निकलती है उसको वो चाहते हैं कि वो बाहर पूरी दुनिया में फैले और वो चाहते हैं कि एक मीडिया में रहे और मीडिया ब्लैकआउट से ही जो है होने का फायदा है क्योंकि इससे अगर मीडिया ब्लैकआउट होगा तो उनकी अपनी आवाम को नहीं पता चल सकेगा और एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन भी नहीं उभर सकेगी जहां से ये पूरी दुनिया में ये शोर मचेगा यार कि बहरीन में क्या हो रहा है और पूरी 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 बैन अवी जो ताकतें हैं उनका ध्यान बहरीन की तरफ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मीडिया बिल्कुल इस वक्त अमरीकी और सहूनी जो गवर्नमेंटें हैं उनके कंट्रोल में है और वो नहीं चाहते कि वो इनके मसले को उठाएं और उसके मसले को दुनिया के सामने रखें और लोगों की जो आवाज़ है जो जब वहाँ पे सियासी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो अपने हकूक की बात कर रहे हैं जॉब्स की बात कर रहे हैं जो कि शिया जो वहाँ पर मेजॉरिटी में है उनको नहीं दी जा रही और उनके हकूक पाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, आम जो लोग हैं, तलबा हैं, जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद किए जा रहे हैं और एक जो पूरे का पूरा बहरीन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर एक ब्लैकआउट सा आ गया है। और हम देखते हैं कि अल जजीरा टेलीविजन जो है जो एक कतर का टेलीविजन वो ये चाहता था कि जो गल्फ मुनाकिज हैं या इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल जो जो मगरबी ताकतें हैं उनके अजायम ऊपर बात करना चाह रहा था तो सऊदी अरब कतर और बहुत सारे ममालिक को ये भी पसंद नहीं आया कि कतर ये क्यों कर रहा है। हम ये देखते हैं कि अल जजीरा के ऊपर सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है ताकि अल जजीरा जो है वो कतर के मामला بحرین کے معاملات کو پوری دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے.
جی بہت شکریہ قمر عباس چیمہ صاحب. گلشن اخو صاحب آپ کا بھی شکریہ. وقت کی کمی کی بنا پر میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ سے گفتگو جاری رہتی, لیکن بہرحال کمی ہے وقت کی بنا پر ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, ناظرین سے بھی. لیکن عرض کرتے چلیں کہ بحرین کی جو صورتحال ہے وہ جوں کی تو برقرار ہے, لوگ پرامن مظاہرے کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ کہ اس وقت تک یہ مظاہرے کرتے رہیں گے جب تک انہیں ان کے حقوق حاصل نہیں ہو جاتے. اور بحرین کی شاہی حکومت آل خلیفہ کی موروثی حکومت جو چند افراد پر مشتمل ہے, پچھلے کئی سو سال سے جو ہے ایک ہی خاندان جو وہاں حکومت کرتا چلا رہا ہے. وہاں کے عوام جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اپنے مطالبات کی بات کرتے ہیں, تو بجائے یہ کہ ان کی حمایت کی جائے, ان کے مطالبات کو عالمی برادری کے سامنے پیش کیا جائے, ان پر سنسر لگا دیا جاتا ہے. قمر عباس چیمہ صاحب کے بقول خبروں کو یعنی وہاں بالکل بلیک آؤٹ دکھائی دیتا ہے اور ایسی کوئی خبر ہمیں نظر نہیں آتی. اسی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.